وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کے دوپہر کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔
ایک ذیلی عدالت کے جج کے گھر پر کام کرنے والی کم عمر ملازمہ پر مبینہ تشدد، عدالت عظمیٰ میں معاملے کی سماعت، چیف جسٹس کا مکمل تحقیقات کا حکم۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان میں شکار کے لیے آنے والے عرب مہمانوں کو عوام کے فلاح کے منصوبوں میں معاونت فراہم کرنی چاہیے، سینٹ کی کمیٹی میں تجویز۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بلوچستان میں تشدد کے واقعات میں 1 ہلاک، متعدد زخمی۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
ضلع لودرا میں ایک ریلوے پھاٹک پر ٹرین اور بچوں کو اسکول لے جانے والے رکشے میں تصادم، 7 بچے ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے سال کے ابتدا سے ہی تیزی کا رجحان۔ کراچی سے میں ہوں سعود ظفر، تفصیلات کچھ دیر میں۔
جنوبی ایشیا۔
بھارت پاک ثقافتی دوستی کے پرجوش حامی اور بالی ووڈ کے سرکردہ اداکار اوم پوری کا ممبئی میں انتقال۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
کشمیر میں بارش اور برف باری سے خشک سالی کا خاتمہ۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے میں ہوں روشن مغول، تفصیلات سنیے تھوڑی دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، بنگلہ دیش میں 2 دہشت گردوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، اور امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جمعے کے روز انٹیلیجنس اداروں کے لیڈروں نے امریکی صدارتی انتخابات کے عمل میں روسی مداخلت کے بارے میں مکمل بریفنگ دی۔ اور 9 منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اخباری اداروں کی اطلاعات کے مطابق سابق سینیٹر ڈین کوٹس کو امریکی انٹیلیجنس اداروں کا سربراہ نامزد کریں گے۔ اور روس نے شام میں تعینات اپنی فورسز کی تعداد کو کم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے ایک 10 سالہ بچی کو مبینہ طور پر اذیت دیے جانے کے معاملے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس نے کم عمر گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد کے واقعے کے از خود نوٹس کی جمعے کو سماعت کی اور پولیس کو اس معاملے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے پولیس سے کہا کہ وہ لڑکی کو تلاش کر کے آئندہ ہفتے عدالت میں پیش کریں۔ جمعے کو عدالت کو بتایا گیا کہ اس وقت لڑکی کہاں ہے، اس بارے میں پولیس نہیں جانتی۔ تاہم جمعے کو یہ معاملہ اس وقت مزید پیچیدہ ہو گیا جب فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی 2 خواتین فرزانہ اور کوثر عدالت میں پیش ہوئیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ 10 سالہ گھریلو ملازمہ طیبہ ان کی بیٹی ہیں۔ اس دعوے کے بعد اب ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ طیبہ کس کی بیٹی ہے۔ عدالت میں پیش ہونے والی خواتین کا یہ موقف تھا کہ ان کی بیٹیاں اغوا ہوئی تھیں، اور جب انہوں نے ٹیلی ویژن پر طیبہ کی تصاویر دیکھیں تو انہیں یہ لگا کہ یہ ان کی گمشدہ بیٹی ہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی خان کے گھر سے پولیس نے گزشتہ ہفتے ایک کم عمر گھریلو ملازمہ کو برآمد کیا تھا جس کا نام طیبہ ظاہر کیا گیا۔ کم عمر گھریلو ملازمہ طیبہ پر مبینہ تشدد کا معاملہ اس وقت ملک میں ایک بڑا موضوع بحث بن گیا جب اس لڑکی کی تصاویر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر سامنے آئیں اور ان میں اس کے چہرے اور ہاتھ پر تشدد کے نشان نمایاں تھے۔ طیبہ کو مبینہ طور پر جج خرم علی خان کی اہلیہ نے تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن بعد ازاں اس لڑکی کے والد نے مقامی عدالت میں ایک بیان حلفی جمع کروایا جس میں اس نے ملزمان کو معاف کر دیا۔ تاہم چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس صلح نامے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات میں عموماً دباؤ ڈال کر صلح کروا دی جاتی ہے اور معاملہ دب جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے وکیل ظفر علی شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ معاملہ یقیناً اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں ایک ذیلی عدالت کے جج اور ان کی اہلیہ کا نام آ رہا ہے۔
یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ ٹیسٹ کیس ہے، لیکن انفلوئنس کر کے یا اس کو متاثر کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو آچ پاچ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اب لوئر لیول پر لوئر جوڈیشری جو کہ ضلع کی تو ٹاپ جوڈیشری ہوتی ہے ضلع کی، اور کیپیٹل آف پاکستان اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری جو کہ کیپیٹل ہے پورے پاکستان کا، اس ضلع کی ٹاپ کی جوڈیشری کا جو آفس ہے وہ انوالو ہے۔ उधर सुओ मोटो जो ले लिया है वो ले लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इससे आगे और जुडिशरी है ही कोई नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी ग्रुप के लिए भी इसको इन्फ्लुएंस करके आँच पाँच करके इधर उधर कर देना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होगा।
अदालत उज़्मा में समाअत के मौके पर एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम अली खान की अहलिया भी पेश हुई और उन्होंने अपने चेहरे को ढांप रखा था। वाज़ह है कि उन्होंने इस मुकदमे में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा रखी है। मुल्क के आला तरीन जज की तरफ से एक कम उम्र घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद के वाक़े का अज़ खुद नोटिस लेने को अमूमी तौर पर सराहा जा रहा है और इस तवक्को का इजहार भी किया जा रहा है कि इससे कम उम्र बच्चों से मुशक्कत करवाने और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने से मुतालिक हकायक सामने आ सकेंगे। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर कि एक जज के घराने में काम करने वाली लड़की पर तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात की जाए, सिविल सोसाइटी की नुमाइंदा और इस केस में एक फरियादी ताहिरा अब्दुल्ला और हाई कोर्ट के वकील आफताब आलम ने हमारी साथी नफीसा हूद भाई से बात की। इस गुफ्तगू पर मबनी रिपोर्ट समाप्त फरमाइए।
हम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पुलिस को तहकीक करने के अहकाम से शुरू करेंगे कि एक जज के घराने ने 10 साल काम करने वाली लड़की को तशद्दुद का शिकार बनाया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सिविल सोसाइटी की नुमाइंदा जो इंसानी हकूक के लिए कोशा हैं, ताहिरा अब्दुल्ला।
मैं आज आला अदालत में बिल्कुल मौजूद थी। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में दो रुकनी बेंच था। उन्होंने पहले तो बच्ची पर इस्तफसार किया कि बच्ची कहाँ है। पता चला कि बच्ची को रियासत के एक इदारे में जो कि ख्वातीन के लिए और बच्चियों के लिए एक आमान की जगह है, इस्लामाबाद में वाक़ है, वहाँ पर बच्ची को जब बरामद कर लिया गया था उस मकान से मुबैना तौर पर जहाँ जज साहब और उनकी बेगम साहिबा रहते हैं और ये उनके घर में मुलाजमा थी, इसको अगर रियासत की तहवील में बच्ची को दिया गया था तो वो रियासत की तहवील से कैसे गायब हो गई। दूसरी बात यह है कि फाजिल जज साहब ने जज की जो बेगम है जो कि इस वक्त रिस्पोंडेंट है केस में, उन्होंने कहा कि जी मेरे पास तो कोई दिफा के लिए अपना कोई वकील नहीं है तो मुझे वक्त दिया जाए, को वक्त दे दिया गया। इसी तरह इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के इंतजामिया को वक्त दिया गया कि बच्ची का मेडिको लीगल दोबारा से करवाया जाए, लेकिन वो भी पिम्स में होगा। और सिविल सोसाइटी ने बहुत सारे सवालिया निशान उठाए हैं उसके ऊपर कि पिम्स तो वही जगह है जहां से एक झूठी मेडिको लीगल रिपोर्ट आई।
ताहिरा अब्दुल्ला, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। नजर आता है कि ये जो जज हैं राजा खुर्रम अली खान, उन्होंने सुलह करने के लिए ही कोई पैसे की पेशकश की थी। और इसी सिलसिले में मैं आफताब आलम की तरफ आना चाहती हूँ, हाई कोर्ट के वकील हैं। आफताब आलम, आप बताइए, आप भी केस से वाकिफ हैं और नजर ये आता है कि दो ख्वातीन ने कहा कि वो तैयबा की माँ हैं, गालिबन कुछ पैसा लेने की लालच थी जिसकी वजह से वो सामने आई, इस हवाले से कुछ बताइए।
हाँ, कुछ ऐसे फैक्ट जो ग्रेजुअली सामने आ रहे हैं वो नई सिमत है, वो हमें डिटरमिन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक और इशू जो हमें कल तक समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह वालदैन जो है वो अपनी मासूम 10 साल बच्ची को या 8 साल बच्ची को एक ऐसे घर में छोड़ देते हैं जहाँ पे उसके ऊपर बेजा तशद्दुद भी मुबैना तौर पर किया जाता है और उसको मुबैना तौर पर ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ वो किसी भी हवाले से इंसानी रिहाइश के लिए नहीं है और उसको सर्दी में भी वो जरूरियात या सहूलियात नहीं दी जाती है एक आम इंसान को। तो आज अगर इस नई होने वाली तब्दीली को देखा जाए जो सूरत हाल बन रही है, तो गालबन ये लग रहा है कि वो तो उसके ओरिजिनल वालदैन शायद नहीं है, फादर एंड मदर। तो वो जो कल तक इशू था वो अब क्लियर हो गया कि वालदैन जो हकीकी वालदैन होते हैं वो शायद का यकीन अपने बच्चों को किसी भी तरह से उनके जज्बात, उनके एहसास और उनकी जो कैफियत होती है वो अपने बच्चों को ऐसे नहीं रख दे सकते। ये कुछ और ही इश्यू है, कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व इसमें लग रही है जो बच्चों को इन रूरल एरिया से उठा के शहरों में ला के शायद उनको वो बॉन्डेड लेबर वाला जो सीन है यहाँ भी वो नजर आ रहा है।
पाकिस्तानी सेनेट की एक कमेटी ने तजवीज दी है कि हुकूमत उन अरब शिकारियों पर जो शिकार के लिए पाकिस्तान आते हैं उन इलाकों की तरक्की के लिए अतियात देने की पाबंदी आयद करे जिन इलाकों में वो शिकार खेलते हैं। इस बारे में इस्लामाबाद से मोहम्मद जलील की रिपोर्ट।
पाकिस्तान में हर साल मौसम सरमा में अरब और खलीजी रियासतों के शाही खानदान के अफराद تیلور کے شکار کی غرض سے ملک کے جنوب مغربی علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ موسم سرما میں بڑی تعداد میں پرندے پاکستان کا رخ کرتے ہیں اور انہی میں تیلور بھی شامل ہے۔ تیلور تیزی سے ناپید ہونے والے پرندوں میں شامل ہے اور اسی وجہ سے پاکستان آنے والے عرب مہمانوں کو اس پرندے کے شکار کی اجازت دینے کے حکومتی فیصلے پر نہ صرف تنقید کی جاتی رہی ہے بلکہ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے سرگرم تنظیموں کی طرف سے بھی اس اجازت کو ختم کرنے کے مطالبات سامنے آتے رہتے ہیں۔ تاہم رواں ہفتے پاکستان کی پارلیمان کے عوان بالا یعنی سینٹ کی کمیٹی میں بھی اس معاملے کو اٹھاتے ہوئے تجویز دی گئی کہ پاکستان میں تیلور کے شکار کے لیے آنے والے عرب شہزادوں اور عمراء سے کہا جائے کہ وہ شکار کے علاقوں میں مقامی آبادی کو صاف پانی اور صحت کی سہولتوں کی فراہمی کے منصوبوں میں معاونت فراہم کریں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ماحولیاتی تبدیلی کے رکن اور پاکستان کی حکمران جماعت کے سینیٹر سلیم ضیاء نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
نہیں اس میں اس چیز کی پابندی تو نہیں ہے، ان کو لگائی ہوئی کسی قسم کی ان پر کوئی پابندی لگائی ہوئی، سجیشن دیا گیا ان کو کہ وہ یہاں کے جو لوکل لوگوں کے جو مسئلے مسائل ان پر بھی وہ نظر رکھے، کوئی ان پر بھی بندش نہیں ہے، کوئی وہ تدگن نہیں ہے، کوئی ان پر وہ یہ پابندی نہیں لگائی ہوئی۔
جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے سرگرم کارکن ناصر اقبال کا کہنا ہے کہ جہاں مقامی لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، وہیں معدوم ہوتے ہوئے پرندوں اور دیگر جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے اقدام اٹھانا بھی اہم ہے،
کیونکہ آپ کے ایکو سسٹم کے لیے یہ نایاب درندے ہو گئے اور یہ آپ کے جتنے دوسرے اینیملز ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ابھی آپ جتنا بھی یہ چینجز دیکھ رہے ہیں ویدر میں، اور آپ وہ یہی ریزنز ہیں کہ ایکو سسٹم کو بڑی بری طریقے سے متاثر کرتی ہیں یہ چیزیں۔
انہوں نے کہا کہ قدرتی ماحول کے تحفظ کی اہمیت سے متعلق عوام میں بھی شعور و آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
عام لوگوں کو تو یہ نالج میں نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے لیے، ہمارے ایگریکلچر کے لیے، ہمارے ایکو سسٹم کے لیے، ہماری انوائرمنٹ کے لیے، ہماری واٹر کے لیے، ہماری یہ تمام جتنی بھی یہ پورا ایکو سسٹم ہے اس کے لیے یہ چیزیں کتنی اہم ہیں۔
ہر سال موسم سرما میں ہزاروں کی تعداد میں پرندے وسط ایشیا سے پاکستان ہجرت کرتے ہیں۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ منظم انداز میں ان پرندوں کے شکار کی اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ بغیر کسی پابندی کے ان کے شکار کو جاری رکھنے سے پرندوں کی بعض اقسام بالکل ناپید ہو سکتی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے تصدیق کی ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو 39 اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کا سربراہ مقرر کرنے سے متعلق سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ اس اتحاد کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ جیو ٹی وی پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جنرل راحیل کی تقرری سے متعلق ایک سمجھوتے کو حتمی شکل دی گئی ہے، تاہم انہیں اس سمجھوتے کی مکمل تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا تھا۔ سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے اس اتحاد کا صدر دفتر ریاض میں ہوگا، تاہم اس اتحاد میں ایران کا نام شامل نہیں ہے۔ بلوچستان کے دو مختلف علاقوں میں تشدد کے تازہ واقعات میں ایک شخص ہلاک اور 6 زخمی ہوئے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
بلوچستان کے دو مختلف علاقوں میں تشدد کے تازہ واقعات میں ایک شخص ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق جمعے کی شام کو ضلع جعفرآباد کے علاقے 76 میں ایک موٹر سائیکل بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے زوردار دھماکہ ہوا، جس میں موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا، جسے طبی امداد کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 76 کو جانے والے کچے راستے میں بارودی سرنگ نامعلوم افراد نے نصب کی تھی۔ دوسرا واقعہ کوئٹہ کے مضافاتی علاقے اسپنی روڈ پر پیش آیا، جہاں فرقہ وارانہ تشدد کے ایک تازہ واقعے میں 4 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق شیعہ ہزارہ برادری کے لوگ ایک یلو کیب میں ہزارہ ٹاؤن جا رہے تھے۔ راستے میں اسپنی روڈ پر گات میں بیٹھے نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی پر ہندادند فائرنگ شروع کر دی، جس سے گاڑی میں سوار 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر مقامی سول اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے 2 زخمیوں کی حالت نازک بتائی ہے۔ پولیس اور فرنٹیئر کور کے اوکام نے موقع پر پہنچ کر شواہد جمع کرنا شروع کر دیے، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ پولیس حکام نے واقعے کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا ہے۔ شیعہ ہزارہ برادری کے لوگوں کو اس سے پہلے بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور ان پر جان لیوا خودکش حملے بھی کیے جاتے رہے ہیں۔ ماضی میں ان واقعات کی ذمہ داری عموماً کلادم لشکر جنگوی قبول کرتی رہی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستی کے ایک زبردست حامی اور تجربہ کار بھارتی اداکار اوم پوری آج ممبئی میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ اس بارے میں سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت پاک ثقافتی دوستی کے پرجوش حامی اور بالی ووڈ کے سرکردہ اداکار اوم پوری کا دل کا دورہ پڑنے سے جمعہ کی صبح کو ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 66 برس کے تھے۔ وہ جمعرات کی شام کو شوٹنگ کر کے گھر لوٹے تھے۔ جمعہ کی صبح کو لوکھنڈ والا میں واقع ان کے فلیٹ پر جب دستک دی گئی اور کوئی جواب نہیں ملا تو ان کا ڈرائیور نے لوگوں کو باخبر کیا۔ سب سے پہلے ان کے دوست اور فلم ساز اشوک پنڈت نے لوگوں کو بتایا کہ اوم پوری کا انتقال ہو چکا ہے۔ 1950 میں لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی فلمی کیریئر کا آغاز ایک مراٹھی فلم گھاشی رام کوتوال سے کیا تھا۔ باوقار شہری اعزاز پدم شری کے علاوہ دو نیشنل ایوارڈ، دو فلم فیئر ایوارڈ اور ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کرنے والے اوم پوری کی زندگی چار دہائیوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے ارد ستیہ، جانے بھی دو یارو، آکروش اور مرچ مسالہ سمیت 250 فلموں میں کام کیا تھا۔ انہوں نے 1982 میں ریچرڈ ایٹنبرا کی فلم گاندھی میں بھی رول ادا کیا تھا۔ 1990 میں وہ 8 فلموں سے کامرشیل فلموں میں آ گئے اور یہاں بھی انہوں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان کی کامرشیل فلموں میں دبنگ، بجرنگی بھائی جان اور گھائل ونس اگین قابل ذکر ہیں۔ اوم پوری نے برطانوی اور ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی کام کیا اور کئی پاکستانی کیریکٹروں کے رول ادا کیے۔ اس سلسلے میں ایسٹ از ایسٹ اینڈ ویسٹ از ویسٹ اور چارلی ولسن سوار جیسی فلموں کے نام لیا جا سکتے ہیں۔ اوم پوری اکثر و بیشتر پاکستان کا دورہ کیا کرتے تھے۔ وہ وہاں ادبی اور فلمی تقریبات میں عموماً نظر آتے۔ وہ بھارت اور پاکستان کے مابین ثقافتی سطح پر بہتر مراسم کے طرفدار اور بالی ووڈ میں پاکستانی اداکاروں پر پابندی کے سخت خلاف تھے۔ جب پچھلے دنوں مہاراشٹر ایک سیاسی جماعت ایم این ایس کے ذریعے ان فلموں کے خلاف ہنگامہ کیا گیا جن میں پاکستانی اداکاروں نے کام کیا ہے تو انہوں نے اس کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اس سے دونوں ملکوں کے مابین کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے اکتوبر میں ایک نیوز چینل پر بحث کے دوران اینکر کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کیا آپ بھارت اور پاکستان کے مابین اسرائیل اور فلسطین جیسی دشمنی پیدا کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں کروڑوں مسلمان بستے ہیں، ان کے بہت سے رشتے دار سرحد کے اس پار ہیں، وہ اپنے کراس بارڈر خاندانوں کے ساتھ جنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھارتی فوجی جوانوں کے بارے میں متنازعہ باتیں بھی کہی تھیں جن پر انہیں معافی مانگنی پڑی تھی۔ اوم پوری کے انتقال پر بالی ووڈ کی جانب سے زبردست خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت سے سیاستدانوں نے بھی رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے بھی اظہار تعزیت کیا گیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بنگلہ دیش کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ڈھاکہ میں دو دہشت گردوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ خالد حمید بیگ۔
بنگلہ دیش میں پولیس نے کہا ہے کہ اس نے دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک کیفے پر کیے گئے مہلک حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک اور دہشت گرد کو بھی آج صبح پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا۔ بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ اسد الزمان خان نے جمعے کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ان دو افراد کی ہلاکت سے دہشت گردی کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ان کا کہنا تھا وہ کہہ رہے ہیں نور اسلام مردان ہمارا سب سے مطلوب دہشت گرد تھا۔ ہمارے خیال میں مردان اور صدام حسین کی ہلاکت سے کافی حد تک دہشت گردی کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے باوجود ہمارے جاسوس، پولیس فورس اور دوسری سیکیورٹی ایجنسیاں انتہائی چوکس ہیں اور وہ ملک میں کسی واقعے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔
جنوبی بھارت کی ایک فیکٹری میں ایک نئی ماحول دوست ٹیکنالوجی کی کو متعارف کرایا گیا ہے جس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو کارآمد کیمیاوی مادوں میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی کے لیے بہت سراہا جا رہا ہے۔ یہ فیکٹری ریاست تامل ناڈو میں قائم ہے اور اس کے مالک گوپالن رام چندرن کا کہنا ہے کہ ان کے اندازوں کے مطابق 60,000 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کو ہر سال روکا جا سکے گا۔ امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جمعے کے روز انٹیلیجنس اداروں کے لیڈروں نے امریکی صدارتی انتخابات کے عمل میں روسی مداخلت کے بارے میں مکمل بریفنگ دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے اس خیال کو مسترد کر دیا تھا کہ روس نے صدارتی انتخابات میں کوئی دخل اندازی کی ہے۔ تاہم بریفنگ سے پہلے نو منتخب صدر نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ وہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کے بہت بڑے مداح ہیں، تاہم انہوں نے روسی ہیکنگ کو ایک سیاسی بازیگری قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب مخالفین کا کیا دھرا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات خالد حمید بیگ کی زبانی۔
امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جمعے کے روز انٹیلیجنس اداروں کے لیڈروں نے امریکی صدارتی انتخابات کے عمل میں روسی مداخلت کے بارے میں مکمل بریفنگ دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے اس خیال کو مسترد کر دیا تھا کہ روس نے صدارتی انتخابات میں کوئی دخل اندازی کی ہے۔ جمعرات کے روز امریکہ کے انٹیلیجنس عہدیداروں نے اس شہادت کے مصدقہ ثبوت فراہم کیے کہ روس نے نومبر کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ یہ بتایا جائے کہ روسی مداخلت نے ٹرمپ کی جیت میں کوئی کردار ادا کیا ہو۔ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر جان میکین نے قومی انٹیلیجنس ڈائریکٹر جیمز کلیپر نے اس بارے میں بات کی کہ روس کی مداخلت نے انتخابی نتائج پر کتنا اثر ڈالا ہے۔ سینیٹر جان میکین کا کہنا تھا،
Really what we're talking about is
سینیٹر جان میکین کہہ رہے ہیں کہ جس بارے میں ہمیں حقیقتاً بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ انتخابی نتائج تبدیل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جو ہمارے سب کے خیال میں نہیں ہوا، تو یہ امریکہ پر ایک حملہ تصور ہوگا۔ اس کے اثرات کی وجہ سے کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس جیمز کلیپر نے کہا،
First, we cannot say they did not change any vote tallies or anything of that sort.
وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ووٹوں کی گنتی اور ایسی کسی چیز کو تبدیل کیا ہو۔ ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان اثرات کا جائزہ لیا جا سکے۔ حقیقتاً انٹیلیجنس اداروں کے پاس اسے جانچنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، اور کیا یہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ بہت بھاری پالیسی فیصلہ ہے جو میرے خیال میں انٹیلیجنس اداروں کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن صریح طور پر میرے خیال میں اس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ کلیپر نے کہا کہ روسیوں نے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کی ای میلز ہیک کی اور انہیں میڈیا پر افشا کیا، لیکن انتخابات میں دوسرے طریقوں سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ جیمز کلیپر نے کہا،
This was a multifaceted campaign. So the hacking was only
یہ کئی رخی مہم تھی، اس لیے ہیکنگ اس کا صرف ایک حصہ تھی، اور اس میں روایتی پروپیگنڈا، غلط اطلاعات اور جھوٹی خبریں شامل تھیں۔
نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اخباری اداروں کی اطلاعات کے مطابق سابق سینیٹر ڈین کوٹس کو امریکی انٹیلیجنس اداروں کا سربراہ نامزد کریں گے۔ ایک روایت پسند ریپبلکن کوٹس ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہوں گے، جو سی آئی اے، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور دوسری 14 وفاقی ایجنسیوں کی نگرانی کرتی ہے، جو قومی سیکیورٹی اور امریکی خارجہ تعلقات میں مدد کے لیے معلومات اکٹھا کرتی ہیں۔ روس نے شام میں تعینات اپنی فورسز کی تعداد کو کم کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بات ذرائع ابلاغ میں روس کے محکمہ جنرل اسٹاف کے حوالے سے منظر عام پر آنے والی خبروں میں بتائی گئی ہے۔ روسی نیوز ایجنسی تاس نے روس کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل ویلری گراسموف کے حوالے سے بتایا کہ صدر ولادیمیر پوتن اور روسی فیڈریشن کی مسلح افواج کی اعلی کمان کے فیصلے کے مطابق روسی وزارت دفاع نے شام میں تعینات مسلح افواج کی تعداد کو کم کرنا شروع کر دیا ہے۔ جنرل ویلری نے کہا کہ شام کے ساحل کے قریب بحیرہ روم میں روسی بحری بیڑے میں شامل طیارہ بردار جہاز ایڈمرل کزینسٹاسوف سب سے پہلے شام سے واپس آئے گا۔ پیوٹن نے دسمبر میں کہا تھا کہ روس نے شام کی حکومت اور حزب مخالف کے درمیان طے پانے والے جنگی بندی کے سمجھوتے کے بعد شام میں تعینات اپنی فورسز کی تعداد کم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ ایک ترک عدالت نے گزشتہ برس کی ناکام فوجی بغاوت میں مبینہ اہم کردار ادا کرنے کے الزام ثابت ہونے پر دو فوجی اہلکاروں کو عمر بھر قید کی سزا سنائی ہے۔ مقدمے کا فیصلہ جمعرات کے روز مشرقی ترکی کے شہر ارزورم میں سنایا گیا۔ گزشتہ سال جولائی میں صدر رجب طیب اردوان کا تختہ الٹنے کی بغاوت کے بعد قائم مقدمے کا یہ پہلا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آئندہ چند ہفتوں اور مہینوں کے دوران کئی مقدمات کا فیصلہ آنے کی توقع ہے، جسے ترک تاریخ کا سب سے بڑا عدالتی عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ پینٹاگون نے گوانتانامو بے کے امریکی حراستی مرکز سے حال ہی میں رہا ہونے والے قیدیوں کی شناخت ظاہر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ چاروں یمنی شہری ہیں جنہیں عسکریت پسند گروپ القاعدہ کے مشتبہ رکن ہونے کی بنا پر 14 سال تک حراست میں رکھا گیا تھا۔ یہ چاروں افراد جمعرات کو سعودی دارالحکومت ریاض پہنچے، جہاں ان کے خاندان کے افراد بھی موجود تھے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے کہا کہ شاہ سلمان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ چاروں سعودی عرب میں ہی رہیں گے اور وہ بحالی اور شدت پسندی کے خاتمے کے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ گوانتانامو میں حراست کے دوران ان کے خلاف کوئی مخصوص الزامات عائد نہیں کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
اوم پوری بہترین اداکار اور ایک عظیم انسان اب ہم میں نہیں رہے۔ تفصیلات فکر و فن میں۔ سینکڑوں بھارتی اور غیر ملکی فلموں میں اپنی بہترین اداکارانہ صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے اوم پوری کا شمار بجا طور پر ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو اپنے پیچھے ایک نہ پر ہونے والا خلا چھوڑ جاتے ہیں اور جن کے جانے سے ہر دل اداس اور ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک شخص پورے شہر کو ویران کر گیا۔
چچا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے گاؤں کا نام؟
نند گاؤں مراٹھواڑا۔
اچھا وہ لوگ تو رہے نہیں، کیا کرو گے ان لیٹرز کا، ان خطوں کا؟
یہ خاتون کی آوازیں ہیں، یہ ان لوگوں کے خط ہیں جن کے پریواروں کو ابھی تک معاوضہ نہیں ملا۔
اوم پوری نے آرٹ، المیہ، تربیہ، تقریباً ہر طرح کے کرداروں میں اپنی فنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ وہ ہر کردار میں خود کو اس طرح مکمل طور پر ڈھال لیتے تھے جیسے وہ کردار لکھا ہی ان کے لیے گیا ہو۔
راشی کے حساب سے شکر دشا چل رہی ہے میری، کنڈلی سے یاری تو کیا کرے گی فوجداری؟
نام بول۔
رانے۔
اور میرا نام ماتھر۔
ایک ہو چو، تیرا پوچھا کیا میں نے؟
نہیں، جناردن وشمبر رانے، آپ نے مجھے میرا نام بولنے سے منع کیا تو میں نے اس کا بتا دیا۔
80 کے عشرے میں انہوں نے کئی بہترین فلمیں دی اور خوب نام کمایا۔ آکروش فلم میں ان کے کردار کو خوب سراہا گیا۔ انہیں بھارت کے چوتھے سب سے بڑے سول اعزاز پدم شری سے بھی نوازا گیا۔
Bonjour. This is private property.
Excuse me, do you own this property?
No, no.
Oh, that means you are trespassing too. Can Mr. President order murg masala cooked the way Hasan cooks?
People here don't eat those things.
They have never tried. Now they shall.
We open Saturday night. My son is the best Indian chef in Europe. Raise your hand. Don't feel shy.
Don't raise your hand.
Raise your hand, Hasan. I'm talking to you.
اوم پوری نے ہندی، برطانوی، امریکن اور پاکستانی فلموں میں کئی یادگار کردار ادا کیے اور عالمی سطح پر خود کو منوایا۔
یہ دھوپ ایک سفر چمکے تو ہے سحر، یہ دھوپ ایک سفر چمکے تو ہے سحر، سلگے تو دوپہر سمٹے تو سونا گھر، سلگے تو دوپہر سمٹے تو سونا گھر۔
جمعے کی صبح دل کے دورے نے اس انتہائی فائن ایکٹر کو اپنے پرستاروں سے چھین لیا۔
یہ دھوپ ایک سفر چمکے تو ہے سہر، سلگے تو دوپہر सिमटे तो सोना घर, सुलगे तो दोपहर।
ओमपुरी के जाने से भारत ही नहीं पाकिस्तान भर में उनके परिस्तार सोगवार हैं। उन्होंने हाल ही में भारत में पाकिस्तानी अदाकारों के काम करने पर बाज हलकों की जानिब से तनकीद के जवाब में बहुत खुलम खुला बयान देते हुए कहा था कि पाकिस्तानी अदाकार दहशत गर्द नहीं हैं, जिस पर उन्हें बाज हलकों की जानिब से तनकीद का सामना भी करना पड़ा।
सुना है कायदे आजम भी अदाकार बनना चाहते थे?
ये तो हद हो गई, कायदे आजम को अदाकार बना रहे हैं, बड़े वकील थे बना गए, बड़े से बड़ा अदाकार क्या कर सकता है।
इस वक्त पाकिस्तान में जुमे की शब के 11:30, भारत में 12 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों में जुमे के दिन का 1:30 बजा है। खबरों के एक नए बुलेटिन के साथ अंजुम हेरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान के सूबाए पंजाब के जिला लोधरा में दो मोटर रिक्शों और ट्रेन के दरमियान तसादुम के नतीजे में स्कूल के 7 बच्चों समेत कम अज कम 8 अफराद हलाक हो गए। इस बारे में इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जिला लोधरा में रेलगाड़ी और मोटरसाइकिल रक्शे के दरमियान टक्कर से स्कूल जाने वाले कम से कम 7 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस हादसे में कम से कम 4 तालिबे इल्म जख्मी भी हुए, जिनकी उम्रें 5 से 8 साल के दरमियान बताई जाती हैं। रेलगाड़ी लाहौर से कराची जा रही थी और जब वो एक फाटक से गुजर रही थी तो एक रक्शा उसकी जद में आ गया। वफाकी वजीर ब्राह रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि रेलवे क्रॉसिंग खुली हुई थी और उनके बकौल ऐसी सूरत में रेलगाड़ी को वहां से नहीं गुजरना चाहिए था।
सिग्नल अप था, इसके बावजूद ट्रेन ने पास किया। अब जायजा इस बात का लेना है कि ये नेग्लिजेंस है या हैवी फॉग है, क्योंकि सुबह 8:08 का ये वाकया है और इस सेक्शन में सुबह से 25 ट्रेन गुजरी हैं और सभी लेट हैं फॉग की वजह से, और उनकी ताखीर 30 मिनट से 2 आवर्स तक की है। तो दूसरी अहम बात यह है कि एक रक्षा बच्चों समेत तो आया चलती ट्रेन की जद में, मगर एक रक्षा ने चलती ट्रेन को हिट किया आगे। तो ये सवाल भी उठा है कि जो चलती ट्रेन को जिस रक्षा ने हिट किया उसे ट्रेन चलती हुई सामने नजर क्यों नहीं आई।
उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है।
डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन 7 दिन में मुकम्मल होगी, लेकिन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 48 आवर्स में इंशाल्लाह आ जाएगी। दोनों गेटकीपर, जो पहले ड्यूटी कर रहा था और दूसरा जिसकी ड्यूटी शुरू हुई थी, और ट्रेन का ड्राइवर इन्वेस्टिगेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कस्टडी में है, जहां रेलवे पुलिस, रेलवे हकाम और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लोग उनसे पूछगिछ कर रहे हैं।
पाकिस्तान में इससे कबल भी बच्चों को स्कूल ले जाने वाली गाड़ियों या रक्षों के फाटक पर रेलगाड़ियों से टकराने के हादसात हो चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक का ना होना बताई जाती है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में 4 रोजा बारिश और बर्फबारी के सबब तवील खुश्क साली खत्म हो गई। इसके सबब अब जंगलों में आग भड़क उठी थी और सांस से मुतालिक अमराज शदीद हो गए थे। इस बारे में मुजफ्फराबाद से रोशन मुगल की रिपोर्ट।
मुनकसिम कश्मीर में 4 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी से कई माह से जारी खुश्क साली का खात्मा हो गया है। मंगल के रोज से शुरू होने वाली बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जुम्मे के रोज भी वक्फे से जारी रहा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता 4 माह के दौरान बारिश न होने की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुनकसिम मुतनाज़ा कश्मीर को खुश्क साली का सामना था, जिसकी वजह से चश्मे खुश्क होने के बायस कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई थी और जंगलों में आग लग गई थी। 4 रोज़ा बारिश और बर्फबारी से कई इलाकों में राबता सड़कें, मिट्टी के तोदे और भारी चट्टानें गिरने की वजह से बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में रहने वालों को मुश्किलात का सामना है, जबकि बर्की लाइनों में खलल के बायस कई दूर दराज इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। इसी दौरान बारिशों और बर्फ से सर्दी की शिदत में इजाफे के पेश नज़र LPG गैस और लकड़ की कीमतों में इजाफा हो गया है। तमाम शहरियों का कहना है कि हालिया बारिश और बर्फबारी से खुश्क साली के दौरान पैदा होने वाली बीमारियां खत्म होंगी और फसलों को भी फायदा होगा। सर्दी कस्बा चकोठी के राशि 76 साल अब्दुल्ला अब्बासी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की कि इस बारिश से खुश्क मौसम के बायस पैदा होने वाली बीमारियाँ खत्म होंगी।
बहुत तो बच्चे भी बीमार हुए, बड़े भी बीमार हुए, तो अब अल्लाह के फजल से बड़े अरसे के बाद बारिश हुई, ऐसे ये तवक्कु की जा रही है कि हमारे फसल तकरीबन अच्छे होंगे। पानी जो खुश्क हो गए थे, पानी बिल्कुल खत्म हो गए थे, अब अल्लाह करेगा कि पानी भी बहाल हो जाए कि चश्मे जो वो बुलाएंगे तो हमें इससे फायदा होगा।
ज़री माहरीन का कहना है कि हालिया खुश्क साली गुज़श्ता 20 बरसों के दौरान तवील तरीन खुश्क साली थी। روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
جنوری سن 2017 کے پہلے ہفتے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی کے بارے میں کراچی سے سید سعود ظفر کی رپورٹ۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے گزشتہ ماہ کی تیزی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے نئے سال کے آغاز میں اسے جاری رکھا، اور بینچ مارک 100 انڈیکس نے جنوری کے پہلے ہفتے ہی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھوا۔ ہفتے کے اختتام پر پی ایس ایکس 100 انڈیکس 49,000 سے زائد پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ زیادہ تر ماہرین مارکیٹ میں اس تیزی کی وجہ چینی کنسورشیم کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 40% حصے کی ڈائیویسٹمنٹ ڈیل کو قرار دیتے ہیں۔ تاہم ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو محمد سہیل کہتے ہیں،
اسٹاک مارکیٹ کی نان اسٹاپ جو بہتری ہے پاکستان کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کیش لیکوڈیٹی ہے لوکل سرمایہ کاروں کے پاس وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ حکومت نے پچھلے بجٹ میں جو ٹیکسیشن میجر لیے تھے پراپرٹی سیکٹر کے لیے، تو سارا پراپرٹی کا پیسہ بھی اسٹاک مارکیٹ میں آنے لگا ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیا بھر میں، چاہے وہ سوئٹزرلینڈ ہو، یو کے ہو، امریکہ ہو، دبئی ہو، وہاں پہ لاز چینج ہو گئے ہیں، اور بہت سارے سرمایہ کار پاکستانی جو باہر پیسہ رکھتے تھے وہ بھی اپنا پیسہ یہاں لا رہے ہیں۔ اور تیسری وجہ لیکوڈیٹی کی یہ ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے ان کے پاس جو پیسے ہیں وہ بھی ایکسس ہیں، کیونکہ پہلے انہوں نے پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ میں لگائے تھے ہائی ییلڈ پہ جو میچور ہو گئے ہیں۔ تو مین ریزن مارکیٹ کے بڑھنے کا لوکل لیکویڈیٹی ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ پچھلے کوئی 2 ماہ میں کوئی 250 million dollars کی غیر ملکی سرمایہ کاروں نے فروخت کی ہے، اور جو ساری فروخت کو ایبزارب کیا ہے لوکل انویسٹر نے، اور اس کے باوجود مارکیٹ کوئی 2 ماہ میں 15-20% بڑھ چکی ہے۔
گزشتہ ہفتے بھارتی میڈیا میں بھی یہ خبر شائع ہوئی تھی جس کے مطابق پاکستان ایشیا کی سب سے بڑی اسٹاک مارکیٹ بن گئی ہے، جس کے حصص میں سال 2016 کے دوران 45% اضافہ ہوا، اور پاکستان نے اسٹاک منافع میں گزشتہ 16 سالوں کے دوران بھارتی مارکیٹ کو مات دے دی ہے۔ انویسٹمنٹ بینکر اور کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ میر محمد علی خان کا کہنا ہے کہ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کو اسی سال ایمرجنگ مارکیٹس میں جانے سے یہ ترقی حاصل ہو رہی ہے، جس میں مزید اضافہ بھی دیکھا جائے گا۔
مارکیٹ اس لیے اوپر جا رہی ہے کہ ہماری مارکیٹ کی جو ویلیویشن ہے، جس کو ہماری کیپٹل مارکیٹ کی لینگویج میں ملٹیپل کہا جاتا ہے، وہ بہت ہی لو ہے کمپیئر ٹو دی ریجنل مارکیٹ۔ ہم ابھی بھی 10 کے ملٹیپل پہ ٹریڈ ہو رہے ہیں، اور ریجنل مارکیٹ جو ہے 15 کے ملٹیپل پہ ٹریڈ ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی 30-35% گروتھ مارکیٹ میں ہے، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ہم ایمرجنگ مارکیٹس میں جانے والے ہیں جولائی میں، جون میں 2017 میں، دیٹس ا ویری ہیوج ایونٹ فار کیپٹل مارکیٹس۔ چائنا ریجیکٹ ہو گئی ہے ایمرجنگ مارکیٹس کے لیے، اور ہم کوالیفائی ہو گئے ہیں، تو بہت سارے فنڈس جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے۔ 2017 الون میں کوئی 550-600 million dollars کی بائنگ آئے آنے کی ایکسپیکٹیشن ہے۔ تھرڈلی یہ جو ڈائیویسٹمنٹ ہوئی ہے کراچی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی، جو 35% چائنیز نے اور 5% ایچ پی ایل نے 40% جو خریدا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی بہت اچھی بائنگ اس میں بنی ہے، لوگوں کی نظر میں ہم آئے ہیں۔ ہماری جی ڈی پی گرو ہو رہی ہے تقریباً 5% کے اوپر، سی پیک ہے۔ سو اٹس آل پرسپشن آف اے بیوٹیفل اینڈ برائٹ فیوچر آف پاکستان۔
کاروباری ہفتے کے آخری روز جمعے کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مجموعی طور پر 3 کروڑ سے زائد حصے کا کاروبار ہوا، اور مارکیٹ سرمایہ 9,795 ارب روپے ریکارڈ کیا گیا۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں سردی اور برفباری کے موسم کے دوران بھی طالبان اور داعش کی عسکریت پسندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں جاری رہیں گی۔ افغان وزارت دفاع کے نائب ترجمان محمد راد منش نے رواں ہفتے کابل میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ آئندہ چند مہینوں میں طالبان اور دیگر عسکریت پسند گروپوں کو کسی علاقے پر قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ افغانستان میں موسم سرما میں برف باری اور سردی کی وجہ سے فوجی کاروائیوں کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس دوران روایتی طور پر لڑائی میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ موسم سرما کے دوران ماضی میں طالبان بھی ان علاقوں کی طرف چلے جاتے تھے جہاں سردی کی شدت نسبتاً کم ہوتی ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان سن 2016 میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو مزید مستحکم کرنا چاہتی ہیں، اور انہوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کی اور کئی صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کرنے کی دھمکی ہوئی ہے۔ دسمبر میں افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند میں سرکاری فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی میں اضافہ ہوا، جہاں باغی دو اضلاع میں سرگرم ہیں۔ ایران کے جنوبی صوبے فارس میں جمعے کی صبح زلزلہ آیا جس کی شدت 5.3 تھی۔ زلزلے سے 4 افغان زرعی مزدوروں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ دارالحکومت تہران سے تقریباً 1000 کلومیٹر جنوب میں خنج نامی قصبے کا ایک قریبی گاؤں سیف آباد زلزلے کا نشانہ بنا۔ فارس کے گورنر کے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ امدادی کارکن متاثر افراد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ زلزلے کا ہدف بننے والے علاقے میں آبادی کم اور بکھری ہوئی ہے۔ ایران ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں زلزلے کے خطرات نمایاں طور پر نمایاں ہیں۔ سن 2003 میں ایک تباہ کن زلزلے میں 25,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور بم نامی تاریخی شہر زمین بوس ہو گیا تھا۔ صدر براک اوباما نے شکاگو کے نفرت انگیز واقعے کی مذمت کی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ شکاگو میں 4 سیاہ فام مشتبہ افراد کی جانب سے ذہنی معذور 9 سفید فام لڑکے کو اذیتیں دینے کی ویڈیو نسل پرستی اور نفرت کی تباہ کن طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ شکاگو کے ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ یہ جرم ہولناک ہے، لیکن ایسی ہولناک کاروائیوں کے بارے میں بات کرنا اور دیکھنا ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں۔ ان کے الفاظ،
And so part of what technology allows us to see now is the terrible toll that racism and discrimination and hate takes on.
یہ ہولناک ہے، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہم دیکھ سکے اس کا ایک حصہ یہ دیکھنا بھی ہے کہ نسل پرستی، امتیازی سلوک اور نفرت خاندانوں اور برادریوں کے لیے کتنی ہولناک ہے۔ لیکن اس سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہم بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ فرض کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے کہ نسل پرستی اور نفرت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہم اس بارے میں بات نہ کر کے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس حقیقت کا مطلب کہ یہ باتیں ابھر رہی ہیں یہ ہے کہ ہم انہیں حل کر سکتے ہیں۔ یہ تھے صدر براک اوباما۔ اس واقعے کے ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ 4 سیاہ فام حملہور ایک نامعلوم سفید فام لڑکے پر بار بار چاقو سے حملہ کر رہے ہیں اور گھونسے مار رہے ہیں، جس کو باندھ دیا گیا ہے اور منہ پر ڈکٹ ٹیپ لگا دی گئی ہے۔ کک کاؤنٹی الینوائے کے وکلاء سرکار نے جمعرات کے روز نفرت پر مبنی جرم اور اغوا کی دفعات کے تحت 3 18 سالہ نوجوانوں جارڈن ہل، برٹنی کووینگٹن اور ٹیسی فے کوپر اور ایک 24 سالہ شخص ٹینیشیا کووینگٹن کے خلاف مقدمے کا اعلان کیا۔ ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ حملہور معذور شخص کو ٹوائلٹ کا پانی پینے پر مجبور کر رہے ہیں اور اس کے خون نکلتے ہوئے زخموں پر سگار کی راکھ ڈالنے سے پہلے اس کے سر پر زخم لگا رہے ہیں۔ ویڈیو میں حملہ آوروں کو سفید فام لوگوں اور نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں گندے ریمارکس دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق اس نو عمر لڑکے کو اس سے قبل 24 سے 48 گھنٹے تک تحویل میں رکھا گیا، جب اسے ایک پیٹرول افسر نے دیکھا جو اس مقام پر گشت پر تھا جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
بدھ کے روز واشنگٹن میں صدر باراک اوباما کی نمایاں کامیابیوں میں سے ایک ہیلتھ کیئر ایکٹ پر ریپبلیکن اور ڈیموکریٹ ارکان میں لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ دونوں جماعتوں نے بدھ کے روز اس بارے میں الگ الگ کیمپوں میں اکٹھے ہو کر اپنے موقف کا کھل کر اظہار کیا۔ اس بارے میں کیتھرین جپسن کی رپورٹ۔ کیپیٹل ہل پر یہ غیر معمولی وقت تھا جب رخصت ہونے والے صدر باراک اوباما اور آنے والے نائب صدر مائک پینس اپنی اپنی جماعت کو اس لڑائی کے لیے تیار کر رہے تھے۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے لیے یہ پہلی لڑائی ہوگی۔ نو منتخب نائب صدر مائک پینس ایوان میں موجود ریپبلیکن ارکان کو بتا رہے تھے کہ اس ایکٹ کی منسوخی کے لیے ابتدائی اقدامات زیادہ دور نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا، اس کا آغاز ٹھیک پہلے ہی روز دن ختم ہونے سے پہلے ہو جائے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نو منتخب صدر اوول آفس سے اس بارے میں اقدامات اٹھائیں گے۔ تاہم ڈیموکریٹ جماعت نے اپنے حکمت عملی ووٹروں کی حمایت پر چھوڑی ہے۔ اس بارے میں ڈیموکریٹ رکن کانگریس ایلائجا کمنگز کا کہنا تھا صدر نے یہ واضح کر دیا ہے کہ سیاست ہمارے حق میں ہے اور اگر رائے عامہ کے جائزوں کی اکثریت کو دیکھیں تو ان میں امریکی عوام اس کی منسوخی نہیں چاہتے۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے ریپبلکن ارکان کو متنبع کیا ہے کہ منسوخی کے لیے اٹھائے جانے والے ابتدائی اقدامات ان کی توقع سے کہیں زیادہ مشکل ہوں گے۔ اس بارے میں وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جوش ارنسٹ کا کہنا تھا
delivering a poll-tested, sound-bite, packaged promise.
اپنی مہم کے دوران رائے عامہ کے جائزوں پر انحصار کر کے وعدہ کرنے اور دنیا کے اس عظیم ترین ملک کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد حقیقت میں اس وعدے کو نبھانے میں بہت فرق ہے۔ جیسے ہی بدھ کے روز کیپیٹل ہل میں ملاقاتوں کا آغاز ہوا تو نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام سے بے یقینی میں مزید اضافہ کر دیا۔ انہوں نے ریپبلکن ارکان پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہیلتھ کیئر میں کسی بھی ناکامی کا الزام وہ ڈیموکریٹ ارکان پر عائد کریں۔ ریپبلکن ارکان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ کا خیر مقدم کیا۔ ریپبلکن رکن کانگریس کرس کالنز کا کہنا تھا نو منتخب صدر کا امریکہ سے بات کرنے کا اپنا ہی انداز ہے جو کہ صدارتی منصب کے لیے منفرد ہے۔ سینٹ میں ڈیموکریٹ ارکان نو منتخب صدر کی جانب سے کیے جانے والے بے ساختہ ٹویٹر پیغاموں کو انہی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ سینیٹر چک شومر کا اس بارے میں کہنا تھا
Republicans should stop clowning around with the people's Medicare,
ریپبلکن ارکان کو عوام کے میڈیکیئر میڈیکیڈ اور ہیلتھ کیئر سے مسخرہ پن نہیں کرنا چاہیے، وہ خود ہی گندے ہوں گے۔ ڈیموکریٹ ارکان کا کہنا ہے کہ نو منتخب صدر کو ٹویٹر پر کیے گئے اپنے ہی وعدے کو نبھانا چاہیے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دوسرے ممالک کے ہیلتھ کیئر پروگراموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے سینیٹر برنی سینڈرز کا کہنا تھا
Before Congress wastes an enormous amount of time, Donald Trump has got to come forward.
اس سے پہلے کہ کانگریس اپنا بہت سا وقت ضائع کر دے، ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ٹویٹر پیغاموں کے ذریعے اپنی کسی ایک ٹویٹ میں واضح طور پر کہنا ہوگا کہ وہ میڈیکیئر میڈیکیڈ اور سوشل سیکیورٹی سے متعلق کسی بھی قانون سازی کو ویٹو کر دیں گے، اور جب یہ دھول بیٹھ جائے گی تو دونوں جماعتیں اپنی اپنی فتح اور ایک دوسرے پر الزامات عائد کرنے کے بہانے ڈھونڈیں گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
جمہوری حکمرانی کے ایک بنیادی عنصر کے طور پر امریکہ پریس کی آزادی کی قدر کرتا ہے۔ بدقسمتی سے بہت ساری جگہوں پر پریس کو ان لوگوں کی جانب سے انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو اظہار رائے کی آزادی اور جمہوری عمل میں شفافیت سے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ صحافیوں کے تحفظ سے متعلق کمیٹی سی پی جے نے دنیا بھر میں قید صحافیوں سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ جب سے سی پی جے نے 1990 میں تفصیلی ریکارڈ رکھنا شروع کیا ہے، اس کے بعد سے دنیا میں آج سب سے زیادہ تعداد میں صحافی قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یکم دسمبر سن 2016 تک 269 صحافی سال بھر کے عرصے میں قید تھے، جبکہ سن 2015 میں دنیا بھر میں یہ تعداد 199 بنتی تھی۔ عالمی سطح پر ایسے صحافیوں کی تعداد میں تقریباً ایک تہائی کا تعلق ترکی سے ہے۔ جولائی میں بغاوت کی ایک ناکام کوشش کے بعد جاری پکڑ دھکڑ میں جب تیزی آئی تو ترکی میں کم سے کم 81 صحافیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام لگایا گیا تھا۔ مزید برآں 100 سے زیادہ خبر رسائی اداروں کو خاموش کر دیا گیا۔ صحافیوں کو پابند سلاسل کرنا بدستور ایک عالمی مسئلہ ہے، اور چین، مصر، اریٹیریا اور ایتھوپیا اس معاملے میں بعض بدترین خلاف ورزی کرنے والے ملکوں میں شامل ہیں۔ سن 2008 کے بعد سے سن 2016 میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ 5 بدترین ملکوں میں جہاں صحافی پابند سلاسل کیے گئے ہیں، ایران ان میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ سن 2009 میں الیکشن کے بعد پکڑ دھکڑ کے نتیجے میں جنہیں جیل میں ڈالا گیا تھا وہ اپنی قید کی مدت پوری کر چکے ہیں اور انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ تاہم تہران اب بھی صحافیوں کو جیل میں ڈال کر پریس کی آزادیاں پامال کر رہا ہے۔ ان میں فلم ساز کیان کرمانی شامل ہیں جنہیں دیواروں پر سیاسی تحریریں یا نقش و نگار کے بارے میں اپنی دستاویزی فلم رائٹنگ آن دی سٹی پر 1 سال قید اور 223 کروڑوں کی سزا دی گئی ہے۔ پریس کو اکثر ان حکومتوں کی جانب سے انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو اظہار رائے کی آزادی اور شفافیت کو پامال کرتی ہیں۔ امریکہ صحافیوں کے تحفظ اور کھلے معاشروں کے اندر اور سچ کے دفاع میں ان کے اہم کردار کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتا رہے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
کائنات میں ہمیں انگنت چیزیں، مناظر اور کرشمے دکھائی دیتے ہیں، ایسا ہی ایک راز سورج کے ساتھ سورج مکھی کے پھول کے لگاؤ کا بھی ہے۔ یہ پھول دن بھر اپک پر چمکنے والے سورج کے اشاروں پر چلتا ہے اور ہمیشہ سورج کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کرتا ہے۔ اس بات کو لے کر سائنسدان حیران تھے کہ کیوں سورج مکھی کا پودا ہر روز ابھرتے سورج کے ساتھ سارا دن اس کی روشنی کا پیچھا کرتا ہے اور شام میں سورج کی آخری جھلک پانے کے لیے پوری طرح سے اپنا رخ مغرب کی طرف کر لیتا ہے، جبکہ رات میں سورج کی غیر موجودگی میں یہ پھول واپس مشرق کی طرف اپنا رخ موڑ لیتا ہے اور سورج کی واپسی کا انتظار کرتا ہے اور بالغ یا بڑا پھول بننے تک ایسا کرتا ہے۔ لیکن سورج مکھی کے پودے یہ کس طرح کرتے ہیں، یہ اب تک ایک راز ہی رہا ہے۔ بالآخر علم نباتات کے ماہرین نے اس بات کا جواب بھی ڈھونڈ نکالا ہے، جن کا کہنا ہے کہ یہ سورج مکھی کے پھول کی سورج کے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کسی پودے کی نشوونما کے دوران اس پر پڑنے والی سورج کی روشنی سے متاثر ہونے کا رجحان ہے۔ تاہم ماہرین یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیوں سورج مکھی کا نیا پھول سورج کا پیچھا کرتا ہے اور کیوں بالغ پودا بن جانے پر سورج مکھی کا پھول سورج کی پیروی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ محققین نے ظاہر کیا ہے کہ جب سورج مکھی پودا مکمل نشوونما پا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں انسانوں کے قد جتنا لمبا ہو جاتا ہے تو سورج کے رخ پر حرکت کرنا بند کر دیتا ہے اور زیر پاشی کرنے والے کیڑوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنا رخ ہمیشہ مشرق کی طرف رکھتا ہے۔ تحقیقی جریدے سائنس میں شائع ہونے والی تحقیق میں سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ سورج مکھی کے پھول کی اندرونی گھڑی سرکیڈین ردم اور روشنی کا پتہ لگانے کی صلاحیت مل کر کام کرتی ہے اور نشوونما پانے سے متعلق جینز کو صبح کے وقت میں سورج کے رخ کے ساتھ جھکنے کی اجازت دیتی ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس میں پلانٹ حیاتیات کے شعبے سے وابستہ محققین پروفیسر اسٹیسی ہارمر اور پروفیسر ہائیگوب ایڈ ایمن اور ان کی ٹیم نے کھیتوں گملوں کے چیمبر میں سورج مکھی پر اپنا مطالعہ مکمل کیا ہے۔ سائنسدانوں کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ سورج کی روشنی کا پیچھا کرنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا تجربات کے ایک سلسلے میں انہوں نے بیرونی گملوں میں سورج مکھی کے پودوں کو باندھ کر سورج کی روشنی سے باخبر رہنے سے روکا۔ نتیجے کے طور پر یہ پودے سورج کے رخ پر مڑنے والے سورج مکھی کے پودوں کے مقابلے میں کم بڑھے تھے۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ سورج کی ٹریکنگ نے پودوں کی نشوونما کو فروغ دیا تھا۔ ایک دوسرے تجربے کے دوران محققین نے سورج مکھی کے پودے کو کمرے میں سورج سے ملتی جلتی روشنی اور اندھیرے کے حالات میں رکھا۔ تاہم جب آؤٹ ڈور سورج مکھی کے پودوں کو کمرے کی مصنوعی روشنی میں رکھا گیا تو انہوں نے چند دنوں تک مشرق سے مغرب کی سمت جھکنے کا عمل جاری رکھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ 24 گھنٹے کی سرکیڈین ردم سورج کی حرکت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ماہرین نباتات کے لیے یہ جاننا بھی ضروری تھا کہ ان پودوں نے بنا پٹوں کے حرکت کیسے کی تھی، لیکن انہیں معلوم ہوا کہ اس کا جواب سورج مکھی کے پودے کے تنوں میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے پودوں کی طرح سورج مکھی کے پودے کے تنے بھی رات کے وقت بڑھتے ہیں، جبکہ دن کے دوران تنا مشرق کی طرف سے بڑھتا ہے جو شام میں سورج کے ساتھ مغرب کی طرف جھکتا ہے۔ محقق کو معلوم ہوا کہ سورج مکھی کے پودے میں روشنی کا پتہ لگانے اور نشوونما سے متعلق مختلف جینز تھی، اور اب محققین کے لیے یہ پتہ لگانا باقی تھا کہ کیوں سورج مکھی کا بڑا پودا اپنا رخ ہمیشہ مشرق کی طرف رکھتا ہے۔ اس بات کے جواب میں محققین کو پتا چلا کہ مشرق کا سامنا کرنے والے پودے زیادہ گرم اور زیر پاشی کرنے والے کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے تھے۔ محققین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ سورج مکھی کے چھوٹے پودے مشرق کی ترجیح کے ساتھ بڑھتے ہیں، اور بالغ پودے بھی مشرق کی طرف اپنی سمت کو برقرار رکھتے ہیں، کیونکہ صبح کے وقت میں گرم ہونا پودوں کو فائدہ فراہم کرتا ہے۔ اس رپورٹ کی مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے www.urduvoa.com پر۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل۔ گرمیوں کے شدید موسم میں پانی میں کھیل کود یا ڈبکی لگانا گرمی کو بھگانے کا قدیم طریقہ ہے۔ پاکستان کے ندی نالوں، نہروں، جھرنوں اور تالابوں میں نہ صرف بچے بلکہ جوان بوڑھے غرض سبھی گرمی سے بچنے کے لیے یہی ذرائع استعمال کرتے آئے ہیں۔ مگر جوں جوں زمانہ ترقی کرتا گیا اس تفریح کو باقاعدہ شکل دے دی گئی ہے۔ امریکہ میں اس تفریح کو واٹر پارک کا نام دیا گیا ہے۔ واٹر پارکس مصنوعی دریا یا سمندر کا ماحول پیش کرتے ہیں جہاں پر سلائڈز اور کھیل کود کا سامان ہوتا ہے۔ امریکہ میں گرمیوں کے موسم کے آتے ہی لوگ واٹر پارکوں کا رخ کرتے ہیں جہاں بچے اور بڑے یکساں پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ امریکہ کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں واٹر پارک موجود ہیں، کچھ بہت بڑے بڑے ہیں جبکہ کچھ چھوٹے واٹر پارکس ہیں۔ بچوں اور نوجوانوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں طرح طرح کی سلائڈنگز، جھولے اور کھیل کود کے سامان موجود ہیں، اور ان کے نام بھی بچوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھ کر رکھے جاتے ہیں، جیسا کہ پائریٹس واٹر پارک اور ڈزنی واٹر پارک۔ واٹر پارکس کھلے آسمان کے نیچے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے واٹر پارک بھی موجود ہیں جو انڈور ہوتے ہیں۔ ان واٹر پارکس کے ٹکٹ بہت حد تک مہنگے ہوتے ہیں اور ان کے اپنے قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں، تاہم بہت سے ایسے بھی ہیں جہاں پر مفت داخلے کی اجازت ہے۔ سکس فلیگ واٹر پارک امریکہ ہریکین ہاربر میری لینڈ میں واقع ہے۔ یہ امریکہ میں سب سے بڑا واٹر پارک کہلاتا ہے جس کی 5 منزلیں ہیں۔ اس میں واٹر سلائڈز، ٹیوب دریا، سپلیش پول اور بہت کچھ ہے۔ یہاں مصنوعی طور پر پانی کی بڑی بڑی لہریں ہیں جو حقیقی سمندر کا منظر پیش کرتی ہیں۔ ان واٹر پارکس میں سیکیورٹی کا اپنا عملہ موجود ہوتا ہے تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جنہیں تیرنا نہیں آتا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں 1940 کے اختتام اور 1950 کے اوائل میں واٹر پارکس متعارف کرائے گئے۔ امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں واٹر پارکس موجود ہیں، اور ہر سال نئے واٹر پارک بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ بڑی بڑی تنظیمیں جیسے کہ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف امیوزمنٹ پارکس اینڈ اٹریکشن اور ورلڈ واٹر پارک ایسوسی ایشن ان واٹر پارکوں کو قائم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں، جن پر اربوں ڈالرز کا خرچ آتا ہے۔ لیکن دوسری جانب بہترین سیاحتی مقامات ہونے کی وجہ سے آمدنی کا ایک بہت اچھا ذریعہ بھی ہیں۔ پاکستان میں واٹر پارکس ابھی اتنے عام نہیں ہوئے ہیں، صرف بڑے بڑے شہروں میں چند اکا دکا پانی کے پارکس موجود ہیں جو عوام کی ضرورت کے لیے ناکافی ہیں، اور پھر ان کا ٹکٹ بھی خاصا مہنگا ہے۔ ایک عام خاندان ایسی مہنگی تفریح کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اس طرف توجہ دیں۔
اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 12، بھارت میں 12:30، اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی سپہر کے 2 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔